الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، پچھلے ہفتے ہماری بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے، دو نام کے بارے میں پچھلے ہفتے بات چل رہی تھی، الحی القیوم کے تعلق سے، اور یہ بات آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ الحی القیوم میں یہ خاص بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی حیات جو اس کی صفت ہے، یہ عام انسانوں اور عام مخلوقات کی حیات سے الگ ہے. اللہ تبارک و تعالی کی حیات ایسی ہے جس سے پہلے کبھی عدم نہیں رہا، یعنی ایسا نہیں رہا کہ وہ پہلے موجود نہیں تھا بعد میں موجود ہوا، جیسے عام مخلوقات کے لیے بات ہے. ایسی اللہ تعالی کی حیات یہ ہمیشہ ہے، اور اللہ تعالی اپنی اس حیات میں کسی کا کوئی محتاج نہیں ہے. اسی میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کا غنی ہونا، بندوں کا محتاج ہونا، اس کی بھی شرح آپ کے سامنے آئی تھی پچھلے ہفتے. اس ان دو ناموں کے تعلق سے آخری بات رہ گئی تھی، وقت ختم ہو گیا تھا تو میں نے ختم کر دیا تھا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں ان کی رائے یہ ہے کہ حل الحی القیوم یہ دو نام ہی اللہ تعالیٰ کے وہ نام ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان ناموں کے حوالے سے، یعنی ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اس سے پہلے وہ حدیث آپ کے سامنے آ چکی تھی جب میں نے اللہ کے تعلق سے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نام ہے کہ اگر کوئی بندہ اس نام کے ذریعے سے یا اس نام کے وسیلے سے، اس نام کے حوالے سے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اور اس حدیث کو میں نے پیش کیا تھا، وہ حدیث امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ انہی دو ناموں کے بارے میں سمجھتے ہیں، یعنی الحی اور القیوم کے بارے میں کہتے ہیں اگر کسی کو دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے اور الحی القیوم اس نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. وہ اسم اعظم جو آیا ہے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے اور جس کے ذریعے سے جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، وہ اسم اعظم یہی دو نام ہیں، وہ ایک نام نہیں بلکہ یہ دو نام ہیں، الحی القیوم، اور دونوں ایک ساتھ. اور اس کے بارے میں بعض احادیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے، اس کو خاص طریقے سے یہ چیز پیش کرتے ہیں کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی دو ناموں کے ساتھ یا حی یا قیوم، اس دعا میں یہی دو نام ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے حی اور اے قیوم. حی میں نے آپ سے پہلے کہا جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور قیوم کے بارے میں میں نے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ القائم بنفسہ المقیم لغیرہ، جو خود سے قائم ہے اور دوسرے کو بھی قائم کیے ہوئے ہے، یعنی دوسری مخلوقات بھی اس کے ذریعے سے قائم ہیں. یہ دونوں معنی، ان دونوں صفت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں نام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، استغیث، کہ میں تیری مدد طلب کرتا ہوں. کوئی بھی پریشانی، کسی طرح کا کوئی معاملہ اور کسی طرح کی کوئی مصیبت آپ کو پہنچتی تھی تو آپ کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے حی اے قیوم تیری رحمت کے حوالے سے، وسیلے سے میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، یا تیری رحمت میں طلب کرتا ہوں کہ میری یہ مصیبت دور ہو جائے، میری یہ پریشانی دور ہو جائے. تو ہر پریشانی کی دوری کے لیے، ہر مصیبت کی دوری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اس کے بعد ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس کے بارے میں آگے اپنی کتاب میں کہ یہ تجربہ بھی ہے کہ جب آپ کسی پریشانی میں ہوں، کسی مصیبت میں ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی سے ان دو ناموں کے ذریعے سے، یعنی یا حی یا قیوم، ان دونوں ناموں کے ذریعے سے آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی ہاں وہ دعا قبول بھی ہوتی ہے، وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے. اور اپنا تجربہ بھی وہ اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں. پھر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ آخر اس کی مناسبت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی بندہ ان دو ناموں کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہاں وہ دعا قبول کی جاتی ہے. یا حی یا قیوم کیا مناسبت ہے؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آدمی کو کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو یہ پریشانی دو حال سے خالی نہیں ہے. یا تو یہ پریشانی انسان کے جسم کے لحاظ سے ہوگی، یعنی کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی پریشانی اس کے جسم کے لحاظ سے ہوگی، آدمی اس کے اندر پریشان ہے. اگر یہ پریشانی ہے تو انسان کی زندگی میں اس کی وجہ سے نقص ہوتا ہے. جیسی اس کی زندگی ہونی چاہیے ویسی زندگی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو کوئی جسمانی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، تو برابر اس بیماری کی وجہ سے زندگی کا جو اصل لطف، جو مزہ ہے، یعنی جو محنت ہونی چاہیے، جو کام ہونا چاہیے، ان سب میں کمی آتی ہے. انسان کی بیماری سے، جسمانی پریشانی سے اس کی زندگی میں کمی آتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کا نام حی ہے، جس کے اندر حیات کی صفت ہے، یعنی ایسی زندگی جس میں کسی کمی کا کوئی تصور نہیں ہے. حی جو اللہ تعالی کا نام ہے، وہ کیسی زندگی ہے جس میں کسی طرح کی کمی کا کوئی تصور نہیں ہے. جیسے ہم انسانوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم بیمار پڑتے ہیں، جسمانی پریشانیاں ہو جاتی ہیں، ساری مصیبتیں آتی ہیں انسان کے لیے، یہ پریشانی اللہ تعالی کے لیے نہیں ہے. وہ حی ہے، ایسا حی ہے کہ کبھی ایک زندگی کی کوئی کمی اس کے اندر نہیں ہوتی ہے. اور ہم انسانوں کے اندر زندگی کی کمیاں ہوتی ہیں. انسان جب اس تصور کے ساتھ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زندگی ایسی کامل زندگی ہے جس میں کمی کا کوئی تصور نہیں، ایک ہماری زندگی ہے کہ ہماری زندگی میں ہر لحاظ سے کمی ہے، اسی کمی کا ایک مظہر یہ ہے کہ ہمارا جسم بیمار ہے، ہمیں یہ پریشانی ہے جسمانی، ہمیں یہ پریشانی ہے. تو اس تصور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو یاد کر کے کہ اللہ تعالیٰ حی ہے تو میری اس پریشانی کو دور کر دے، میری اس مصیبت کو دور کر دے. یہ جسمانی پریشانی کے بارے میں. اگر آدمی کو دوسری پریشانی ہے، حالات کی پریشانی ہے، معاش کی پریشانی ہے، روزی روٹی کی پریشانی ہے، یا یہ کہ کسی اور تربیت کی، بچوں کی تربیت کی پریشانی ہے، یا کہیں جو نوکری کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، وہاں کے حالات کی وجہ سے آدمی پریشان ہے، کسی لحاظ سے پریشانی انسان کی یا تو اندر کی ہوتی ہے اس کی اپنی جسمانی، یا باہر کی ہوتی ہے. اگر باہر کی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام کہ اللہ تعالیٰ قیوم ہے. اور قیوم کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ القائم بنفسہ المقیم لغیر، جو خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم کیے ہوئے ہے، یعنی انسان کی ساری ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے، اسی کے ذریعے سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. تو یہ تصور آتا ہے اس وقت ذہن میں کہ اے اللہ تو قیوم ہے، ہماری ساری ضرورتوں کو تو ہی پوری کرنے والا ہے، یہ زمین و آسمان تیرے ذریعے سے کھڑے ہیں، یہ ساری کائنات تیرے ذریعے سے موجود ہے، اور ہماری ساری ضرورتیں تیرے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں. تو اس صفت کے ساتھ، قیومیت کی اس صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس پریشانی کو دور کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے. تو یہ ناموں کی مناسبت ہے دعا کے اندر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. کہا کہ خاص طریقے سے پریشانی کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے ہیں اس دعا میں یا حی یا قیوم کہنا اس کی بڑی مناسبت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حیات ایسی کامل حیات ہے جو انسان کی حیات کی کمی کو دور کر سکتا ہے، اور وہ قائم بنفسہ ہی ہے، مقیم لغیرہ ہی ہے، دوسروں کو وہی قائم کیے ہوئے ہے، دوسروں کو وہی کھڑا کیے ہوئے ہے، دوسروں کی ضروریات وہی پوری کیے ہوئے ہے، اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو اس بات کو یہ نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے جاننے کا یہ تقاضا ہوتا ہے، یہ بھی ایک کہ ہم کس مناسبت سے کب جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کون سا نام استعمال کریں وہاں پر، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے سے جب دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا مقبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ رحم کی دعا کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے دعا کرنا ہوتا ہے، اے اللہ تو رحمان ہے رحیم ہے مجھ پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں تو غفور ہے تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایسے ہی اگر کسی پریشانی اور مصیبت کے وقت دعا کرتے ہیں تو خاص طریقے سے ان دو ناموں کے ساتھ، یا حی یا قیوم بے رحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم بے رحمتی کا استغیث، خاص طریقے سے ان دو ناموں کے ساتھ جو ہے وہ دعا کریں اور اس کا خیال کریں۔ یہی آخری بات رہ گئی تھی پچھلے ہفتے، وہ بات میں نے مکمل کی آپ کے سامنے آج۔ اب اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے آج دو نام یا کہہ لیجئے کہ ہو سکتا ہے اور زیادہ جو ہے، کیونکہ ان سارے ناموں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو جن ناموں کا ایک ساتھ تعلق ہوتا ہے ان کو ساتھ ہی میں آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ آج جو نام آئیں گے وہ الخالق، الخلاق، الباری، المصور، یہ چار نام ہیں، چاروں کا آپس میں تعلق ہے۔ الخالق، الخلاق، الباری، المصور، یہ چار نام ہیں۔ چاروں کے اندر معنی کیا پایا جاتا ہے پہلے عربی زبان کے لحاظ سے، وہ معنی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ آپ خالق جانتے ہیں، خالق کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنے والا، اور خلاق کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ، مبالغے کے ساتھ، بہت زیادہ پیدا کرنے والا۔ تو خالق اور خلاق، اس میں فاعل اور صیغت مبالغہ جو ہم عربی میں پڑھے تھے، خلاق کیا یہ مبالغہ، وہی لفظ ہے، یہ روٹ ورڈ وہی ہے، خلق پیدا کرنا، اسی سے خالق ہے پیدا کرنے والا، اور خلاق ہے بہت پیدا کرنے والا مبالغے کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے باری اور مصور، باری کے اندر بھی پیدا کرنے والے کا معنی ہے، بارا پیدا کرنا، اس کے اندر بھی معنی ہے، اور مصور کے اندر کوئی تصویر دینا، کوئی شکل بنانا، تو مصور کا معنی ہوتا ہے شکل دینے والا، تصویر دینے والا، صورت دینے والا، یہ مصور، یہ بھی اس میں فاعل ہے باب تفصیل سے، مصور صورت دینے والا، تصویر دینے والا، شکل دینے والا۔ تو یہ چاروں لفظ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ذہن میں رکھیے، پہلے ایک خالق پیدا کرنے والا، خلاق بھی بہت پیدا کرنے والا، باری پیدا کرنے والا، مصور تصویر دینے والا، شکل دینے والا، یہ تصویر دینے والا، شکل دینے والا، یہ بھی کیا ہوتا ہے پیدا ہی کرنے کا حق جو ہے، اس کا بھی جو ہے وہی کانسیپٹ ہوتا ہے، وہی تعلق ہوتا ہے۔ تو ان چاروں کا آپس میں تعلق ہے، ہم ہر ایک کے معنی میں پیدا کرنے کا معنی کر لیتے ہیں، حالانکہ چاروں کے معنی میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، میں وہ فرق آپ کو واضح کرتا ہوں پہلے کہ چاروں میں کیا کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے خلق عربی زبان میں دو معنی کے لیے آتا ہے، جب خلق کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے دو معنی مراد لیتے ہیں۔ پہلا معنی خلق کا ہوتا ہے کسی چیز کا اندازہ کرنا، کسی چیز کا اندازہ کرنا، خلق کے معنی اندازہ کرنا، اندازہ کا، جیسے یہ ہے کہ یہ میز مجھے بنوانی تھی کسی سے، تو بنانے سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہم کو اتنی جگہ میں وہ آنا چاہیے تو کتنا وہ کتنی بڑی لکڑی رہے گی، کتنا جو ہے اس کو اونچا رہے گا، پہلے اس کا کیا کرتے ہیں، ایک اندازہ کرتے ہیں۔ کوئی چیز بنانے سے پہلے اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی عربی میں کہا جاتا ہے خالق، اس کو قدرہ بھی کہتے ہیں، اندازہ کیا۔ تو خالق کے معنی اندازہ کرنا، تقدیر کا معنی، تقدیر کے معنی اندازہ کرنا، کہ پہلے سے اس کا ایک وہ لے لینا کہ ہاں چیز کیسے ہوتی ہے، کیسا ہونا چاہیے، تو اس کو خالق کہتے ہیں، ایک معنی یہ ہے خالق کا۔ دوسرا معنی خالق کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو موجود نہیں ہے اسے وجود میں لانا، کوئی چیز موجود نہیں ہے، پائی نہیں جا رہی ہے، اس چیز کو ہم لے کر کے آئیں، اس کو ایسا بنائیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے سے اس کا کوئی ماڈل ہمارے پاس نہ ہو۔ اگر کسی چیز کا پہلے سے ماڈل ہے، یہ ماڈل موجود ہے، اسی ماڈل کو ہم نے سامنے رکھ کر کے ایک چیز بنایا تو اسے خلق نہیں کہتے. پہلے سے کوئی ماڈل نہیں ہے, اسی کے اندر بدیع کا معنی بھی آتا ہے, پہلے سے کوئی ماڈل نہیں ہے اور ہم نے اسے اس چیز کو بنایا. کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں تھی جس کو دیکھ کر کے ہم اس چیز کو بناتے, بغیر کسی ماڈل کے, بغیر کسی مثال کے, بغیر کسی ایگزامپل کے کوئی چیز بنانا جو موجود نہیں ہے اس کو وجود میں لانا, یہ خلق کا دوسرا معنی ہوتا ہے. دونوں معنوں کو ذہن میں رکھیے گا. پہلا کیا ہے؟ اندازہ کرنا, اور دوسرا جو چیز موجود نہیں ہے, کسی بھی لحاظ سے موجود نہیں ہے, اس کو وجود میں لانا, اس کو جو ہے خلق اس کو بھی کہا جاتا ہے. میں آپ کو یہ معنی میں تھوڑا تنبیہ اس لیے کر رہا ہوں کہ انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اللہ کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے, انسانوں کے لیے دونوں میں کیا فرق ہے؟ کب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کریں گے, پھر بندے کے لیے استعمال نہیں کریں گے, اور کب بندے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, اسی فرق کو سمجھنے کے لیے بات کیا. تو خلق کا وہ معنی جس میں بغیر کسی مثال کے یا بغیر کسی ماڈل کے کسی چیز کو بنانے کا ہوتا ہے. انسانوں نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں, وہ موجود نہیں تھی, اس کو وجود میں لائیں. جیسے اب آپ کہیں گے کہ موبائل پہلے موجود نہیں تھا, اب کیا ہو گیا ہے؟ وجود میں لایا گیا. کمپیوٹر پہلے نہیں تھا, اب وجود میں لایا گیا. یہ اسپیکر وغیرہ پہلے نہیں تھے, اب وجود میں لایا گیا. تو ان سب کو خلق کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے, یا اسے کیا کہا جائے گا, یہ اصل سمجھنے کی بات ہے. انسان جو چیز بھی بناتا ہے ضرور اس کے سامنے اس کے لیے کوئی نہ کوئی پہلے سے مثال رہتی ہے. کہتے ہیں اگر انسان نے کمپیوٹر بنایا ہے تو انسان کے ذہن کو سامنے رکھ کر کے بنایا ہے. اگر انسان نے ہوائی جہاز بنایا ہے تو پرندوں کو سامنے رکھ کر کے, ایک مثال تھی اس کے پاس, اس کو سامنے رکھ کر کے بنایا ہے. اگر انسان نے پانی کا جال اسٹیمر وغیرہ بنایا ہے تو مچھلیوں کو سامنے رکھ کر کے بنایا کہ یہ کیسے پانی میں رہ جاتی ہیں, کیسے ان کا معاملہ ہوتا ہے, ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے ایک چیز بنائی ہے. تو انسان بھی بناتا ہے چیزوں کو, لیکن یہ ساری چیزیں جو انسان بناتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایک ایگزامپل, کوئی ایک چیز رہتی ہے اس کے سامنے, بالکل اسی شکل میں ہونا ضروری نہیں, کوئی ایک چیز رہتی ہے اس کو سامنے رکھ کر کے وہ چیز وہ بناتا ہے کہ یہ ہم ایسے کریں گے تو ایسا ہوگا. اسی لیے اس کو جو بھی انسان کام کرتا ہے اس کے لیے پہلے تجربہ کرتا ہے کہ یہ ہم ایسے کرتے ہیں. تو عام طریقے سے آپ سائنسدانوں کے بارے میں یہ بات پڑھتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ پہلے تجربہ کرتے رہتے ہیں, تجربہ کرتے کرتے اس چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ایسا ہوا, پھر اسی میں وہ برابر تبدیلی کرتے کرتے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پہلے بہت بڑی تھیں تو بعد میں چھوٹی کر دیتے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ ان کے یہاں چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ ان کا سارا معاملہ پہلے کی مثال پہ ہوتا ہے اور تجربے کے ذریعے سے یہ آگے بڑھتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے خالق, جو نام ہے خالق, اور خلق جو پیدا کرنا یا اس کی صفت ہے, یہ بغیر کسی مثال ہے. کبھی کسی چیز کا کوئی وجود ہی نہیں تھا, اس کو وجود میں لانا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلق یا خالق ہونے کی بات ہے. جب ہم خالق کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ کسی چیز کو جس کی پہلے سے کوئی مثال نہیں تھی وجود میں لانا, تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. یاد رکھ لیجئے گا, جب ہم کس معنی میں لیتے ہیں, ایسی کوئی چیز پیدا کرنا, بنانا, وجود میں لانا جس کی پہلے سے کوئی مثال نہیں ہے, تو یہ کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اس معنی میں کسی بندے کے لیے اس کا استعمال نہیں ہوتا. لیکن کسی چیز کو بنانے سے پہلے اس کا ایک اندازہ کر لینا, جب خلق کے اس معنی میں جب لیتے ہیں ہم اس کو, تو انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. انسان بھی ایک چیز کا اندازہ کرتا ہے, بعد میں وہ چیز بناتا ہے, تو انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اسی لیے کبھی بھی قرآن کی ان آیتوں سے آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. قرآن میں ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, بڑی بابرکت ہے اللہ کی ذات جو کہ پیدا کرنے والوں میں بہترین پیدا کرنے والا ہے, احسن الخالقین ہے. تو خالقین یہ خالق کی جمع ہے, یعنی بہت سے پیدا کرنے والے, اور ہم کہتے ہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ. یہاں کہا گیا بہت سے پیدا کرنے والوں میں وہ اچھا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ وہ خلق ہے جس میں کوئی چیز انسان بناتا ہے, کوئی شخص بناتا ہے تو اس کے سامنے کوئی ایک ماڈل ہوتا ہے, ایک مثال ہے, یا کسی چیز کا اندازہ ہے اور اندازے کے لحاظ سے وہ آدمی اس کو کرتا ہے, کام کو کرتا ہے. تو اندازہ کرنا اس معنی میں جب لیتے ہیں تو یہ انسان کو بھی خالق کہا جا سکتا ہے. اس لحاظ سے بہت سے خالق کی بات یہاں پر کہی گئی ہے. قرآن میں دوسری جگہ ہے, هل من خالق غیر اللہ, کیا اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ هل من خالق غیر اللہ, کیا اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے ہی نہیں. اس میں اللہ کے علاوہ دوسروں کے خالق ہونے کی نفی کی گئی, اس کا انکار کیا گیا کہ اللہ ہی تنہا خالق ہے, اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. تو اللہ ہی تنہا خالق ہے, یا کس معنی میں؟ کسی چیز کو وجود میں لانا جس کی پہلے سے کوئی مثال نہیں ہے. آسمان پہلے سے کوئی چیز نہیں تھی, اللہ نے پیدا کیا اس کو, تو یہ خالق صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. تو یہ پہلے خالق کا معنی یہ ذہن میں رہے. تو خلاق اور خالق دونوں ایک ہی معنی میں, صرف مبالغہ اور اس میں فاعل کا وہ فرق ہے جو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ وہ صرف پیدا کرنے والا ہے. قرآن میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کفار مشرکین کے لیے جو چیلنج کیا ان کے معبودوں کے تعلق سے وہ یہی ہے کہ تم جن کو پوچھتے ہو بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے, اگر کوئی چیز پیدا کیے تو لا کے دکھاؤ. اللہ نے تو آسمان بنائے, زمین بنائے, انسانوں کو پیدا کیا, پوری کائنات کو پیدا کیا, تم جن کی پوجا کرتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا؟ اگر کوئی معمولی سی چیز بھی پیدا کی ہو تو لاؤ دکھاؤ, ہم اسے پھر ماننے کو تیار ہیں. جگہ جگہ قرآن میں یہ چیلنج موجود ہے. میں آپ کے سامنے کچھ آیتیں جو اس سلسلے میں پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون, کہ کیا یہ لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ, ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں, ان چیزوں کو جو کہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتی ہیں, حالانکہ وہ لوگ خود پیدا کیے گئے ہیں. تو جو چیزیں خود پیدا کی گئی ہیں ان کو لے کر کے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اس کو شریک کرتا ہے تو یہ کتنی عجیب بات ہے. اس کے لیے قرآن میں جگہ جگہ یہ بات جو ہے بیان کی گئی ہے. ایک جگہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا, یہ پوری آیت میں پڑھتا ہوں اور پوری آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. آیت یہ بہت اہم ہے اور خاص طریقے سے جو دعوت کی بات ہوتی ہے, یعنی اس پورے اس میں دعوتی میدان میں ہم اس سے کہاں کہاں فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اس کے لحاظ سے یہ ذہن میں رکھیے. یہ آیت اس کے لیے بڑی اہم مانی جاتی ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. یا ایھا الناس, اے لوگو, یا ایھا الناس, اے لوگو. پچھلے ہفتے میں نے آپ کو یہ بات واضح کی تھی کہ یہاں پر کہا گیا یا ایھا الناس, اے لوگو. یہ جتنی بھی اس طرح کی آیتیں آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا جاتا ہے اور شرک کا رد کیا جاتا ہے, عام طریقے سے ان آیتوں میں خطاب کیسے آتا ہے؟ یا ایھا الناس, یعنی تمام انسانوں کو مخاطب کیا جاتا ہے, سارے انسانوں کو خطاب کیا جاتا ہے. تو اے لوگو, اے انسانوں, ضرب مثل, ایک مثال پیش کی گئی ہے, فاستمعوا له, اسے غور سے سنو. یہ مثال بڑی اہم ہے, بڑی اہم ہے, اس لیے اس کو غور سے سنو. کیا ہے یہ؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا, بے شک وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو انہوں نے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کیا, وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے. میں اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ لن جب بھی آتا ہے تو نگیٹو کا معنی بھی دے گا اور ساتھ میں تاکید, یعنی ہرگز, ہرگز ایک مکھی بھی, اسی کو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا لن یخلقوا ذبابا, ایک مخی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, اگرچہ کی سب کی سب لوگ اس کے لیے جمع ہو جائیں, سارے انسان بھی جمع ہو جائیں, تب بھی یہ لوگ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. جتنا دنیا کا بڑے سے بڑا ذہن ہے, بڑے سے بڑا سائنسداں ہے, اگر سب کو جمع کر دیا جائے تب بھی یہ لوگ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, اس کو وجود میں نہیں لا سکتے, ہو ایسا کر ہی نہیں سکتے ہو. لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, بلکہ اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ جو مکھی اللہ نے پیدا کر رکھی ہے, یہ مکھی اگر ان کی کوئی چیز چھین لے تو یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے. اس مثال پہ ذرا غور کیجیے گا, اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا, اگر یہ مکھی کوئی چیز ان سے چھین لے تو اسے واپس بھی نہیں لے سکتے, چھین بھی نہیں سکتے. ذرا اس کو سوچئے کیسے ہے یہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مکھیوں کی مثال بہت پیش کی ہے, مکھی جو ہے انسان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. آپ یہ بات تو سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بت کے پاس کوئی چیز رکھی ہوئی ہے, مکھی آ کر کے کھا لے تو بت اس سے چھین نہیں سکتا, واپس نہیں لے سکتا اس. لیکن یہ معاملہ صرف بت کا نہیں ہے, یہ انسانوں کا بھی ہے. ذہن میں یہ رکھیے آپ, آپ کی کوئی چیز مکھی آ کر کے بیٹھ کے کھا لے آپ اسے واپس نہیں لے سکتے. یعنی صرف بے جان کا مسئلہ نہیں ہے, جو جاندار ہے ان کا بھی یہ معاملہ ہے, واپس نہیں لے سکتے آپ. آپ مکھی کو مار سکتے ہیں, سب کچھ کر لیں گے, لیکن جو چیز آپ کی لے لیا اس مکھی نے, اس چیز کو آپ واپس نہیں لے سکتے. اور انسان کو یہاں سوچنا چاہیے, سوچنے کی بات ہوتی ہے اس کے لیے. یعنی یہ بتوں کا مسئلہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر کہ وہ مکھی اگر معمولی سی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی جو ہے چیز اس کے پاس سے جو رکھی ہے کھا لیتی ہے, اسے وہ واپس نہیں لے سکتی. لیکن یہ معاملہ صرف انہی کی حد تک نہیں ہے میں کہنا چاہ رہا ہوں, بلکہ یہ انسانوں کے لیے بھی ہے. انسان بھی اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی اہم مخلوق, جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ذہن دیا, دماغ دیا ہے اور بڑی صلاحیتیں ان کے پاس ہوتی ہیں, لیکن ساری صلاحیتوں کے باوجود بھی مکھی اگر کوئی چیز اس کے پاس سے لے لے تو یہ معمولی سی مخلوق اللہ تعالیٰ کی, اس سے بھی انسان اتنا اپنے پاس صلاحیت اور طاقت رکھنے کے باوجود واپس اسے نہیں لے سکتا, چھین نہیں سکتا, اسے کچھ کر نہیں سکتا. واپسی کی اس میں شکل ہی نہیں ہے, واپسی کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان یسلبھم الذباب شیئا, کہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین لیتی ہے, سلب اصل کہتے ہیں چھیننے کو, چھین لیتی ہے, لے لیتی ہے, لا یستنقذوہ منہ, تو وہ اسے چھڑا نہیں سکتے, واپس نہیں لے سکتے. وعف الطالب والمطلوب, طلب کرنے والا بھی اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے, دونوں انتہائی کیا ہیں, کمزور ہیں. اس مثال کو خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. آگے پھر یہ ہے ما قدر اللہ حق قدرہ, جب یہ لوگ شرک کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا جو انہیں اندازہ لگانا چاہیے تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ قدر پہچانی نہیں, اللہ تعالیٰ کی وہ شان نہیں پہچانی. ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ قوت والا اور غلبے والا ہے. تو دنیا کی یہ ساری مخلوقات جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے, یہ ساری مخلوقات اتنی کمزور ہیں, اتنی کمزور ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ اپنے دماغ اور صلاحیت کے لحاظ سے یہ انسان ہے. یہ انسان بھی اتنا سب رکھنے کے باوجود بھی معمولی سی مکھی بھی کوئی چیز لے لے تو یہ اسے واپس نہیں لے سکتا, کتنی کمزوری اس کے اندر ہے یہ خود بھی آپ سوچ لیں. تو جو مخلوق اتنی کمزور ہو, اس مخلوق کو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کسی بھی شخص کے ذہن کو یہ چیز اپیل کرتی ہے, یہ مثال جو ہے اپیل کرتی ہے. اس لیے دعوی کے فیلڈ میں بھی اس سے انسان کو بہت فائدہ اٹھانا چاہیے. جب دوسروں کو آپ دعوت دیتے ہیں تو یہ چیزیں پیش کرنی چاہیے, یہ مثالیں جو قرآن نے پیش کیا. دوسرا پہلو جو اس آیت میں سوچنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے انسانوں, ایک مثال پیش کی ہے, تم اس کو غور سے سنو. ان الذين يدعون من دون الله, بے شک جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, لن يخلقوا ذبابا, انہوں نے وہ ایک ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی. عربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے، اگر کسی بے جان چیز کو صرف کہنا ہوتا ہے اور وہ بہت ساری ہوں تو اس کے لیے مؤنث استعمال کر لیتے ہیں، ایک مؤنث استعمال کر لیتے ہیں، یعنی مفرد جو ہے اور جو ہے مؤنث. لیکن جب انسانوں کو بیان کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے مذکر استعمال کرتے ہیں، جمع استعمال کرتے ہیں، مذکر استعمال کرتے ہیں. اور اگر کئی جاندار چیزیں ہیں اور بے جان چیزیں ہیں، ان سب کو ملا کر کے بھی کرنا رہتا ہے تب بھی مذکر کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ انسانوں کے ساتھ دوسروں کو شامل کر لیا جاتا ہے. یہ عربی زبان کا طریقہ ہے، عربی گرامر کے لحاظ سے یہ چیز چلتی ہے. اس کے لحاظ سے آپ اس پر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن یخلقوا ذبابا، یہ مذکر ہے اور جمع ہے. یعنی یہ چیلنج، یہ باتیں صرف ایسا نہیں کہ بتوں کے لیے کہی جا رہی ہیں، فلاں کے لیے کہی جا رہی ہیں، بلکہ یہ انسان جو دنیا کے اندر موجود ہے اپنی زندگی کی حالت میں بھی یہ چیز وہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ مرنے کے بعد کیسے کر سکتا ہے؟ اپنی زندگی میں ایسی کوئی چیز یہ لوگ نہیں کر سکتے تو پھر یہ مرنے کے بعد کیسے کر سکتے ہیں؟ جب زندگی ہی نہیں ہے تو کیسے کر سکتے ہیں؟ جب زندگی میں ان کے پاس یہ قوت نہیں تھی تو مرنے کے بعد ان کے پاس یہ قوت کہاں سے آئے گی؟ یہ اصل تصور اس کے اندر آتا ہے، اور یہ تصور ذہن میں آنا چاہیے جب ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی بات جب ہم جو ہے کہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور اس کا خالق ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے. اسی کو جوڑ کر کے قرآن میں آپ جگہ جگہ یہ بات دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں کہیں بھی قرآن میں بیان کیا ہے، جگہ جگہ جو آیتیں ہیں وہ توحید ربوبیت کے بارے میں آتی ہے، اس میں یہی پیش کیا جاتا ہے کہ اگر آپ ان کفار مشرکین سے پوچھیں گے کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کیا کہیں گے؟ اللہ نے پیدا کیا. اگر آپ ان سے یہ پوچھیں گے آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ کیا کہیں گے؟ اللہ نے. قرآن میں جہاں یہ باتیں آتی ہیں اتنی تاکید سے آتی ہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لام ایک تاکید، نون جو آیا ہوا ہے مشدد وہ بھی ایک تاکید، یقیناً یہ کہیں گے کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا. آج بھی آپ جائیں گے لوگوں کے پاس جو ہمارے یہاں ہندوستان میں بہت ساری قومیں آباد ہیں، اور بہت سارے ہمارے بھائی جو ہے یہاں ہندوستان میں موجود ہیں، ان کے پاس بھی آپ جائیں گے تو ان کے پاس بھی بات یہی رہتی ہے، ہر ایک کا یہی کہنا ہے کہ ہم کو پیدا کس نے کیا ہے. تو لفظ اللہ ہمیں استعمال کرتے، کوئی اور استعمال کرتے، لیکن ہے ان کا تصور یہی ہوتا ہے، ہمارا پیدا کرنے والا وہی ہے. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ بھی اوپر ہی دیکھتے ہیں، اوپر والے نے یہ کیا ہے، یا بھگوان، جو بھی لفظ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، لفظ الگ ہوتا ہے لیکن تصور وہی ان کا بھی ہوتا ہے کہ پیدا کرنے والا ہمارا وہی ہے. جو مکے کے کفار مشرکین تھے جن کے سامنے قرآن میں یہ دعوت پیش کی گئی کہ تمہوں کو پیدا کس نے کیا ہے بولو، وہی بات آج بھی ہے. یقیناً وہ کہیں گے کہ ہم کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. پھر اسی چیز کو قرآن نے اس کے لیے استعمال کیا کہ جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو جو پیدا کرنے والا ہے اسی کی عبادت بھی ہونی چاہیے. جب پیدا کرنے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے تو پھر عبادت میں اس کے ساتھ دوسرا آدمی شریک کیوں ہوگا؟ تو بالکل منطقی چیز ہے، یعنی جس میں لاجک ہے، بالکل بات کسی کو بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جب پیدا کرنے والا وہ ہے اور اس میں وہ تنہا ہے، تم اس بات کو مانتے ہو تو پھر کسی اور کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ عبادت میں کوئی اس کا شریک کیسے ہو جائے گا؟ پیدا اس نے کیا ہے اور عبادت کسی اور کی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے چیز مانی جا سکتی ہے؟ دونوں میں جو ہے بہت ہی اہم پہلو ہے دعوت کے تعلق سے، یہ لفظ خالق اور خلاق کے تعلق سے باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ جو ہے چاروں ناموں کو ملا کر کے ہم دیکھیں گے، الباری کا معنی اور مصور کا معنی بھی میں پہلے آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس کے بعد کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جو باری ہے، الباری المصور دونوں ایک ساتھ ہی آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ خالق بھی آیا ہوا ہے. ایک دوسری جگہ پر جو سورہ حشر کی آیت ہے اس میں ہے واللہ الخالق البارئ المصور, وہی اللہ ہے, خالق ہے, پیدا کرنے والا, باری ہے اور مصور ہے, تینوں ایک ساتھ آیا. تینوں میں کیا تعلق ہے میں آپ کے سامنے وہ بیان کر رہا ہوں. بر اصل میں جو خلق کے اندر میں نے دو معنی آپ کے سامنے بیان کیا تھا, ایک ہے اندازہ کرنا اور دوسرا کوئی چیز موجود نہ ہو تو اسے وجود میں لانا, بغیر کسی اس کے اگزامپل یا ماڈل کے اس کو وجود میں لانا, یہ دوسرا معنی. یہی دوسرا معنی ہی باری کا معنی ہوتا ہے. باری میں صرف یہی ایک معنی ہوتا ہے, خلق میں دونوں معنی ہیں لیکن باری میں صرف ایک ہی معنی ہوتا ہے. وہ معنی کیا ہے؟ جو اندازہ ہے اس اندازے کے مطابق وہ چیز وجود میں لائی جائے, تو اسی وجود میں لانے کو کہا جاتا ہے باری. اسی سے بریتن ہے, بریتن کہتے ہیں مخلوق کو. اولئکہم خیر البریہ اولئکہم شر البریہ, جو قرآن میں آپ پڑھتے ہیں بریہ, بریہ مخلوق کے معنی میں, یعنی جس کو پیدا کیا گیا ہے وہ بریہ ہے, تو وہی بہترین مخلوق ہے وہی بری مخلوق ہے. تو بریہ کہا جاتا ہے انسان کو کہا جاتا ہے, اور اسی سے باری ہے یعنی پیدا کرنے والا, اور مخلوق کا ہوت معنی ہوتا ہے جس کو پیدا کیا گیا. تو بری یہ مخلوق کے معنی میں پیدا کیا گیا اور باری یہ پیدا کرنے والا. لیکن خالق اور باری میں فرق یہ ہے کہ خالق کے اندر دو معنی ہوتے ہیں, ایک معنی اندازہ کرنے کا ہوتا ہے اندازہ کرنے والا, اور اسی معنی کے لحاظ سے اس کو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور دوسرا معنی خالق کا ہوتا ہے آدم سے وجود بخشنے والا, کوئی چیز موجود نہیں ہے اس کو وجود میں لانے والا, اور یہ خلق کے بعد ہوتا ہے یعنی اندازہ کر کے اس چیز کو بالکل اسی لحاظ سے پیدا کیا جائے وجود میں لایا جائے, تو اسے عربی زبان میں باری کہا جاتا ہے, وجود میں لانے والا. اسی لیے باری یہ کسی انسان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا, ہو ہی نہیں سکتا یہ, کیونکہ عدم سے وجود میں لانے والا صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے, جو بغیر کسی مثال یا اگزامپل کے یا بغیر کسی ماڈل کے پیدا کرتا ہے, اور اسی معنی میں جب خالق آتا ہے تو وہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے. یہ دوسرا جو ہے یہ ہو گیا باری کا. اب تیسرا ہے مصور. مصور کا معنی ہوتا ہے تصویر بنانے والا, مصور تصویر بنانے والا, صورت دینے والا, شکل دینے والا, صورت سے ہے یہ مصور جو ہے میں نے ابھی آپ سے کہا. تو ان تینوں میں ترتیب کیا ہے دیکھ لیں, تینوں ناموں میں خلق کا معنی ہوا خالق کا, اندازہ کرنے والا, اس اندازے کے مطابق اس چیز کو بنانے والا, بنانے میں اس کی شکل کیسی ہوگی وہ کون ہوگا؟ مصور ہوگا, تو اس کو تصویر اور شکل دینے والا. وجود بخشنے میں اس کی شکل کیا ہو اس کی صورت کیا ہو وہ کیا ہے؟ مصور ہے یہ. تو تینوں میں یہ ترتیب ہے, خالق, باری اور مصور. اسی لحاظ سے قرآن میں ایک جگہ تینوں آیا ہے, هو اللہ الخالق البارئ المصور, کہ وہی اللہ ہے جو اندازہ کرنے والا, وجود میں لانے والا اور اس کو شکل میں دینے والا, یہ شکل جو ہے دینے والا وہ تینوں جو ہے وہی ہے. میں اب ایک مثال دے کر کے آپ کو اس کو تینوں کو سمجھاتا ہوں. انسان کو وجود میں لایا گیا, انسان کو پیدا کیا گیا, تو اب یہ تینوں کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ اس کا اندازہ, انسان یہ اس طرح سے ہونا چاہیے, ایک اندازہ, پہلے یہ اندازہ ہو گیا, اس اندازے کے لحاظ سے انسان کو ایک وجود دیا گیا, اس وجود کے بعد اس کو ایک خاص شکل دی گئی جس شکل میں آپ انسانوں کو دنیا میں دیکھتے ہیں. یہ موبائل ہے آپ کے سامنے, اس کی چونکہ مثالیں اس پر نہیں فٹ ہوتی ہیں اسی لیے میں اس کو انسان سے آپ کو سن, کیونکہ اس کے سلیب پیدا کرنے کے لیے پہلے سے کوئی چیز موجود ہوتی ہے بنانے کے لیے, اور انسانوں کے لیے پہلے سے کوئی چیز موجود نہیں تھی, وہ اللہ تعالیٰ کے لیے, اسی لیے میں نے, لیکن صرف سمجھانے کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں مصور کے تعلق سے. ایک اندازہ کر لیا کہ ہم کو یہ چیز ایک جو ایک ماڈل نیا ماڈل بنانا ہے موبائل کا تو یہ ایسے ایسے ہونا چاہیے, پہلے کیا کرتے ہیں اس کے لیے اندازہ کر سکتے ہیں, اس کے بعد ساری چیزیں جو اس میں لگنے والی ہیں اس کو بنائے, بنا کر کے پھر ان ساری چیزوں کو بنا کر کے ایک خاص شکل دے دی گئی, تو وہ آخر میں مصور کا کام ہوتا ہے. تو پہلا کام اندازہ کرنا, دوسرا اس کے لحاظ سے اس کو بنانا, اور تیسرا ایک خاص شکل دینا اس کو, اس کو مصور کہا جاتا ہے. تو خالق باری اور مصور میں یہی مناسبت ہے اور یہی ترتیب ہے, اور اسی ترتیب کے ساتھ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. اس تفصیل کو جاننے کے بعد جب آپ یہ آیت پڑھیں گے واللہ الخالق الباری المصور تو آپ کو دوسرا مزہ آئے گا, یعنی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب سے اس کو بیان کیا, هو اللہ الخالق البارع المصور, وہی اللہ ہے جس نے اندازہ کیا مخلوق کو بنانے سے کے لیے, اس کو پیدا کیا اور اس کو خاص شکلیں دی, انسان کی شکل الگ ہے, حیوان کی شکل الگ ہے, اس میں گدھے کی شکل الگ ہے, جو ہے گائے کی شکل الگ ہے, بھینس کی شکل الگ ہے, ہر ایک کو الگ الگ کیا دیا ہے, شکل دیا ہے, یہی مصور ہے, یہی کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. مصور کا لفظ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. ہر وہ شخص جو شکل دیتا ہے کسی بھی چیز کو, اس کو کیا کہا جا سکتا ہے, مصور کہا جا سکتا ہے, یعنی شکل دینے والا. اسی لیے احادیث میں آپ یہ بات پڑھیں گے کہ جو لوگ تصویر بنانے والے ہیں ان کو قیامت کے دن سخت عذاب, اس میں مصور کا لفظ ہے, ان المصورین. تو انسان کے لیے کیا لفظ استعمال کیا گیا, مصور کا لفظ استعمال کیا. تو شکل دینے والا یہ اللہ کے علاوہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے, تو یہ دوسروں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے, دوسروں کی بھی یہ چیز صفت بن سکتی ہے. لیکن بس فرق یہ ہے کہ اللہ نے جو شکل دی ہے, جو صورت دی ہے وہ الگ ہے, اور انسان جو شکل دیتا ہے, صورت دیتا ہے وہ الگ ہے. دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے, اس چیز کو سمجھنے کے لیے اس مسئلے کو بھی, اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے, ناموں کا تقاضا کیا ہوتا ہے, اس پر ہم جب آتے ہیں تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے. حدیثیں آپ نے اس طرح کی بہت پڑھی ہوں گی کہ قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو بڑا سخت عذاب ہوگا, تصویر بنانے والوں کو بڑا سخت عذاب ہو جائے گا. بلکہ بعض حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ تم نے بنایا ہے تو اب اس میں روح بھی پھونکو, روح بھی ڈالو, اور وہ ہرگز اس میں روح نہیں ڈال سکتے, یہ ان سے کہا جائے گا. تو تصویر بنانے والوں کے ساتھ جو اتنا سخت جو ہے یہ کہا گیا ہے, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشابہت. اسی لیے حدیثوں میں یہ لفظ بھی آیا ہوا, میں وہ حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم, کہ بے شک وہ لوگ جو یہ تصویریں بناتے ہیں قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا, ان سے کہا جائے گا کہ زندہ کرو جو کچھ کہ تم نے پیدا کیا ہے. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں ہے, اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله, کہ سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا قیامت کے دن جو اللہ کے خلق کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں. یضاہون کے معنی مشابہت, یعنی مثل, اس کے جیسا جو ہے کرنا چاہتے ہیں. تو جو لوگ تصویریں بناتے ہیں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں, اس لیے ان کے ساتھ بڑا سخت عذاب کا معاملہ ہوگا, ان کو بڑا سخت عذاب دیا جائے گا. تو مصور یہ کون ہے, اللہ تعالیٰ, شکل دینے والا کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے. اور اسی لیے اگر کوئی شخص دنیا میں یہ کام کرتا ہے, یعنی تصویریں بناتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کے لیے بڑا سخت عذاب ہے, بڑا سخت عذاب ہے اس کے لیے. تو حدیثیں اس کی صحیح بخاری, جو بھی حدیثیں میں نے پیش کی سب صحیح بخاری کی ہیں, اور بھی صحیح بخاری میں بھی اور دوسری دعوت میں بہت ساری احادیث ہیں جو اس پر بڑی سختی کے ساتھ دلالت کرتی ہیں کہ ایسے لوگوں کو بڑا سخت قسم کا عذاب ہوگا. لیکن میں یہی پہلو ہمارے سوچنے کا ہے, میں اس پر تھوڑا سا آپ کو جو ہے اس وقت جو ہے فکر کرنے کی دعوت دوں گا, سوچنے کی دعوت دوں گا کہ ذرا سوچئے اس کے بارے میں. تصویر کا معاملہ بڑا اہم ہے, یہ بھی تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں پر ایمان رکھنے کا اور اس کو جاننے کا, کہ ہر نام کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو بھی ہم پورا کریں. ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, خالق ہے, باری ہے اور مصور ہے, وہی مصور ہے, ہم یہ ایمان رکھتے ہیں اور ہمیں اس کا معنی بھی معلوم ہے. قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, اللہ نے تمہیں تصویر تمہاری بنائی ہے تو تمہاری بہترین تصویر بنائی ہے. انسانوں کے لیے خاص طریقے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ تمہاری تصویریں بنانے والا کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے اس کام میں اس کی مشابہت ہرگز اختیار نہ کرو. کبر یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, کبر اللہ یعنی بڑا ہونا, بڑکپن, کبریائی, بڑا ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ اسی کے ساتھ جو ہے چیز مناسب بھی ہے. کوئی انسان جب کبر کرتا ہے, تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیتا ہے. ایسے ہی معاملہ تصویر بنانے کے تعلق سے بھی ہے کہ تصویر بنانا, شکل دینا کسی چیز کو, یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے, کوئی انسان یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور اس معاملے میں بد احتیاطی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. یہ ایک الگ فقہی مسئلہ ہے کہ جو تصویریں ابھی بنائی جاتی ہیں کیمرے وغیرہ کے ذریعے سے, کیا اس کو تصویر بنانا کہیں گے یا تصویر بنانا نہیں کہیں گے. یعنی لفظ کے لحاظ سے تھوڑی اس کی بحث ہے لوگوں کے درمیان, اور اسی لحاظ سے خاص طریقے سے علماء حجاز اس بات کے قائل ہیں کہ یہ تصویریں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ یہ کیمرے سے لی جاتی ہے اور کیمرے سے تصویر لی جاتی ہے, تصویر بنائی نہیں جاتی ہے. اور یہاں جو ہے یہ تصویر بنانے کے بارے میں ہے, دونوں میں فرق ہے, اس کو وہ حکم حاصل نہیں ہوتا. تو اس میں کافی فقہی لحاظ سے کچھ مسائل ضرور ہیں اپنی جگہ پر, لیکن ان سب چیزوں کو آپ ایک طرف رکھیے اور ان حدیثوں کو ایک طرف رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت میں یہ مشابہت کی بات ہے, اور اسی لحاظ سے ایسے لوگوں کو بڑا سخت عذاب ہوگا. مجبوری کی وجہ سے کوئی آدمی اپنی تصویر کھینچواتا ہے, تصویر لیتا ہے, تصویر کہیں لگاتا ہے, یہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن کوئی شخص اسی کو پیشہ بنا کر کے اسی کو اگر استعمال کرتا ہے تو یہ الگ معاملہ ہو جاتا ہے, خود ہی لوگوں کی تصویریں لینا شروع کرے. حالانکہ یہ بات کہتے ہیں اس میں کہ ہم تصویریں بناتے نہیں, تو اللہ کی تصویر بنائی ہوئی ہوتی ہے, ہم اللہ نے جو تصویر دی ہے انسان کو اسی شکل کو ہم صرف اس میں کیچ کر لیتے ہیں, عکس کر لیتے ہیں, اس کا وہ لے لیتے ہیں, اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے, اس میں ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں بناتے ہیں. لیکن بہرحال اس میں کہیں نہ کہیں یہ چیز آتی ہے, اور اسی میں وہ ساری باتیں بھی ہیں کہ انسان کو سامنے رکھ کر کے اس کے جیسا دوسرا انسان بنانا, دوسری چیزیں کرنا, یہ سارے کام جو دنیا میں لوگ سوچ رہے ہیں کرنے کے لیے کر رہے ہیں, یہ سب کی سب اسی ذمہ ہیں. یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ایک مسلمان کے ایسے سے ہم یہ سوچ سکتے کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں اور یہ غلط طریقے سے یہ چیزیں کام کی جا رہی ہیں, غلط طریقے سے یہ چیزیں کی جا رہی ہیں, اور یہ ساری چیزیں ایمان, اس ایمان کے خلاف ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تین ناموں کے بارے میں, الخالق, الباری, المصور ہے, کہ پیدا کرنے والا, اندازہ کرنے والا, وجود دینے والا اور اس کو شکل دینے والا, یہ اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں. تصویروں سے جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے, جہاں تک آپ بچ سکتے ہیں بچنے کی کوشش کیجئے, اور جہاں نہیں بچ سکتے وہاں کیا ہے, مجبوری کے درجے میں تو اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کی پکڑ نہیں ہوگی, لیکن اپنی حد تک اس سے بچنے کی کوشش کیجئے. مصور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام, اس نام کا تقاضا یہ ہے. اسی طریقے سے یہ معاملہ خالق, باری اور مصور میں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کو پیدا کرنے والا, وجود دینے والا وہ ہے, تو ہمارا ہر کام اسی کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے اور ہمیں عبادت بھی صرف اسی کی کرنی چاہیے. ہمارا اپنا جو معاملہ ہے، ہمارا جو اپنا معاشرہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو لوگ دعوتی فیلڈ میں ہوتے ہیں خاص طریقے سے، ان کے لیے یہ چیز اہمیت رکھتی ہے کہ جب آپ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں تو قرآن کی دعوت کا بیس یہی رہا، کیا رہا؟ یہ کہ پیدا کرنے والا جب اللہ تعالیٰ ہے تو مانتے ہو اس بات کو کہ پیدا کرنے والا وہی ہے، تو عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. قرآن میں اس چیز کو بڑی زیادہ، بہت زیادہ شد و مد کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس لیے ہم کو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کے لحاظ سے ہمیں کام کرنا چاہیے. ہمارا جو وقت ہے وہ وقت آج تھوڑا دیر میں شروع ہوا، وقت ابھی ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد جو نام ہے اس کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے اس کے بعد آئیں گی آئندہ ہفتے، اور اسی پر ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں. کہ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں، دو تین منٹ کے لیے ہم یہاں پر بیٹھیں گے.
لحاظ وغیرہ مچھلی کو دیکھ کے بنائے انسان کو کہیں ہیں سے باری کہہ سکتے ہیں، انسان کو باری کہہ سکتے ہیں کیونکہ چیز پہلے تھی اس کو
دیکھ کے بنانے والے کو نہیں کہتے. وہ عدم سے وجود ملانا کہتے ہیں، اس کا کوئی چیز پہلے تھی ہی نہیں سرے سے، اور بغیر کسی ایگزامپل کے، بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی ماڈل کے اس کو وجود ملایا. خالق کا یہ معنی اس میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، اسی لیے کسی کے لیے بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتا. وہ آئے گا انشاءاللہ، اس میں بھی یہی ہے. اس کو اصل میں وہ فطرہ کے اندر ایک دوسرا معنی آتا ہے اس کے علاوہ، پیدا کرنے کے علاوہ. اصل اس میں فطرہ کے پھاڑنے کا ایک معنی آتا ہے اس کے اندر، وہ چیز جو ہے وہ انشاءاللہ وہ اس پہ آئے گی وہ بعد میں بات جو ہے. تو پیدا کرنے کے علاوہ ایک دوسرا معنی اس کے اندر موجود ہے، تو اس کے لحاظ سے فاطر السماوات کا ٹھیک ہے، کہو کہ اسی کی عبادت کرو، ہم نام اسلام نہیں دیتے. پہلے اس بات پر تو آئے ہو، اسی کی عبادت کرو. جب اسی کی عبادت کرے گا وہ تو اسی کا نام کیا ہے؟ اسلام. فی الحال جو ہے اس کو اسی پر لے کے آؤ، کوئی بات نہیں ہے، کم سے کم اتنا تو آ جائے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم کہیں نہیں جائیں گے، جیسے جو ہے دوسری جو ان کے جگہیں ہوتی ہیں عبادت کی وہاں نہیں جائیں گے، ہم ان کو نہیں مانیں گے، نہیں پوجیں گے. جب یہ مان جائیں گے وہ اور اس پر آ جائیں گے تو دوسرے مرحلے میں انشاءاللہ
بولتے ہیں لیکن بعد میں
سب سے اہم کیا ہے میں بتاؤں، جو لوگ اس پر آ جاتے ہیں دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی تربیت کا. اب ان کے پیچھے پیچھے رہ کے کیا کرنا ہے؟ ان کی تربیت کرنا. اور اس چیز کی تھوڑی کمی ہے، میں سب بھائیوں سے بات کرتا ہوں، اس چیز کی کیا ہے کمی؟ جو بھی ہمارے اس میں آ جاتے ہیں ان کی تربیت کا بھی کیا ہونا چاہیے؟ نظم ہونا چاہیے. ان کو ایسا ماحول دیا جائے، اس ماحول سے ان کو دور کر لیجئے، ماحول کا بھی فرق پڑتا ہے. اب اس ماحول میں آ جائیں گے تو آہستہ آہستہ انسان کی فطرت میں کہتے ہیں عبادت کرنا لکھا ہے ہر انسان کے، وہ چھوڑ کر کے جب آپ کے پاس آیا اگر یہاں عبادت میں نہیں شریک ہو رہا ہے تو پھر دوبارہ چلا جائے گا. اس لیے دنیا میں ہر آدمی عبادت کرتا ہے، چاہے کسی کی بھی کرتا ہو لیکن عبادت کرتا ہے. تو اس کی تربیت کا تھوڑا نظم یہ ضروری ہے، اس کا خیال جو ہے. غلط کرتے ہیں وہ، نہیں کرنا چاہیے. عبد کے ساتھ جو نام ہوتا نا اسی ساتھ پکارنا چاہیے. جی ہاں، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی خالق کا، جس نے تم کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، فسوا کا تم کو برابر کیا، فعدل کا تم کو درست کیا، صحیح کیا. اسی نے جو ہے مانا اس کا لفظی لحاظ سے، میں اردو میں مانا کر رہا ہوں، عربی میں جو لفظ ہے اس کے لحاظ سے. اس میں بھی تینوں چیزیں آتی ہیں. ایک ہوتا ہے کسی چیز کو برابر کرنا، کہیں کوئی کمی تھی تو اس کو درست کرنا, اس کو عدالہ کہتے ہیں. اور ان سب کے ساتھ تم کو کیا کیا ہے, پیدا کیا. تو پیدا کرنے میں ساری چیزیں شامل ہیں. تو یہاں خلقہ کا وہ معنی جو پہلے اندازہ کرنا, اندازہ کیا, برابر کیا اور درست کیا. یہ درست کرنے میں کیا چیز آ جاتی ہے, وہ شکل دینا, وہ ساری چیزیں کیا کیا چیزیں ہونی, وہ سب چیزیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں. تو تھوڑا الگ ہے, یعنی خالقہ کے معنی ہوتے ہیں پیدا کیا, جو دو معنی میں نے بتایا تھا وہ آتا ہے خلق کا معنی. اور خلق کہتے ہیں عادت کو, انسان جو کام کرتا ہے وہ سب کام اس کے لیے کیا کہلاتے ہیں, خلق کہلاتے ہیں. جو بھی انسان کی اپنی طبیعت عادت ہوتی ہے وہ سب کی سب خلق میں آتا ہے. اور خلق پیدا کرنا, خلق اس کی عادت ہے, اسی خلق کی یہ جمع ہے اخلاق, اس کا یہ پلورل ہے. یعنی خلق اس کا جو ہے سنگولر ہے, یہ اس کا پلورل ہے. عادت, عادتیں جو بھی آپ کام کرتے ہیں جس کو مینر وغیرہ کہتے ہیں, تو اس سب کو کیا کہا جاتا ہے, خلق کہا جاتا ہے. تو لفظ کے لحاظ سے دیکھنے میں ایک جیسا ہے لیکن دونوں لفظ عربی میں الگ الگ ہیں. تو خلق میں وہ بات نہیں آتی ہے. جتنی بھی یہ چیزیں ہیں تصویر کی, جہاں تک ہو سکے اسے بچنا چاہیے, جہاں تک بچ سکتے ہیں آدمی کو بچنا چاہیے. اور میں نے کہا جہاں نہیں بچ سکتے, مجبوری ہے, پریشانی ہے, تو وہاں کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہ مسئلہ پھر ویڈیو وغیرہ کا وہی ہے جو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ وہ چونکہ ہم تصویر نہیں بناتے, جو تصویر ہے اسی کو ہم لے لیتے ہیں, کیپچر جو کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, اور ہم بناتے نہیں ہیں. تو تصویر بنانے کے بارے میں کہا گیا ہے, تصویر لینے کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے. یہ کچھ چیزیں جو ہے وہ خامخواہ کی ہیں, وہ اس چکر میں نہ پڑنا ہی بہتر ہے میرے خیال میں. تو اگر کوئی کرتا ہے تو ہم بہت زیادہ اس کے بارے میں سختی سے اس کو بول نہیں سکتے, لیکن اپنے آپ میں جہاں تک ہو سکے آدمی کو بچنا چاہیے اس چیز سے. عام طریقے سے وہ لفظ جو آتا ہے حدیث میں کہ تم زندہ کرو جس کو پیدا کیا ہو, بنائے ہو, تصویر لیا ہو, ان کو زندہ کرو. تو اس سے یہ بات لے لیتے ہیں کہ اگر اس طرح کی چیزیں ہیں بے جان کسی, اس کو جماعت کہتے ہیں, تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کی وہ چیزیں نہیں آتی ہیں اس میں, یہاں مسئلہ نہیں آتا ہے. لیکن جن کے اندر جان ہوتی ہے انہی کا وہ مسئلہ آتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی ہے اس کے بارے میں کہ یہ تصویر جن کے اندر جان نہیں ہے اس کی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ تصویر بنا سکتے ہیں اور تصویریں لے سکتے ہیں, جائز ہے. ان کا ایک قول ہے یہ. ہاں جی ہاں, وہ کر سکتے ہیں, ان کے لیے وہ تو جو یہ بناتے ہیں نا پہلے, یہ سب کے سب صرف اندازہ کرنے میں آتا ہے. اس میں وہ باتیں جو آتی ہیں, جو جان ڈالنے کی باتیں آتی ہیں, وہ سب اس کے اندر نہیں آتی سرے سے. تو اس میں کوئی حرج نہیں, وہ تو عبداللہ ابن عباس اس دور میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر ایسا کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے. آج ایک مسئلہ آتا ہے, اس زمانے میں اصل میں درخت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اب تو لوگ کہتے ہیں کہ درخت میں بھی جان ہے, تو اس میں درخت کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ لے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. جب ابھی لوگ کیا کہتے ہیں, درخت میں بھی جان ہے, تو پھر کیسے جو ہے یہ بات, تو جاندار غیر جاندار کا فرق کیسے کریں گے آپ؟ صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ روح کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے, اور وہ روح کی بات جو ڈالنے کی بات آتی ہے وہ ہم درختوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. اور درختوں کے بارے میں جو بات سائنس داں وغیرہ کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ بڑھنا ہے اس کے اندر بھی, پانی نہ ملے تو وہ بھی مردہ ہو جاتا ہے, بالکل ختم ہو جاتا ہے, لیکن وہ روح ہے ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے. جی ہاں, اس کے اندر یہ چیز تو پائی جاتی ہے لیکن روح پائی جاتی ہے, ہم یہ بات نہیں کہتے اس کے بعد. ٹھیک ہے.